أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يه عيسى ابن مريم ذلك يه وهي عيسى ابن مريم هي جن کا ذكر گزشتہ آیات میں ہم پڑھ رہے ہیں. قول الحق سچی بات. الذی وہ فی ہی جس میں یمترون یہ لوگ شک کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدے لوگوں نے گھڑے اور بنائے ارشاد فرمایا وہ سب کے سب غلط ہیں، بلکہ صحیح بات وہی ہے جو اللہ کی طرف سے کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عیسیٰ ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں. ذالک عیسیٰ بن مریم. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں، آیت نمبر 31، 32 اور 33، ان میں اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بتا دیا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے جو کچھ کہتے ہیں ان کو قرآن نے نقل کیا، اور وہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا جب انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی ذات سے میرا صرف یہ تعلق ہے کہ میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور اس کا بندہ ہوں. ذالک عیسیٰ بن مریم. یہ حقیقت میں اس عقیدے پر رد ہے جو یہودیت اور نصرانیت نے بعد میں اپنا لیا. اس دور میں بھی ان کے عقائد غلط تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور بعد میں پھر ان عقائد کو مزید انہوں نے بگاڑا اور غلط عقائد کو اختیار کیا. عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کے ہاں جو غلط عقائد بنے، وہ ایک یہودی شخص نے جو اصل میں یہودی تھا لیکن اس نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کرنے اس نام سے اور اس دعوت سے نصرانیت کو تباہ و برباد کیا. پال اس شخص نے نصرانیت کو اور نصرانیت کے اس صحیح عقیدے کو جو ٹوٹی پھوٹی شکل ہی میں صحیح لیکن بہرحال موجود تھا، اس کو اس طریقے پہ تباہ و برباد کیا کہ الوہیت اور حلول کے عقیدے کو پیدا کیا، الوہیت اور حلول کے عقیدے کو نصرانیت میں شامل کیا. اور چونکہ جب پال نے اپنی دعوت کو پیش کیا اس وقت بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ سر عام اور پہلی ہی جست میں اور پہلے ہی موقع میں یہ کہہ دیتا کہ عیسیٰ اور مریم یہ اللہ تعالیٰ کی ان سے رشتہ داری ہے، اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اللہ کی بیوی ہے والعیاذ باللہ. اس نے اپنے اس غلط عقیدے کو اس طریقے پہ جامع پہنایا کہ جس طریقے پہ کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اس نے گناہ کا اور کفارے کا اور رحمت کا ایک تصور لوگوں کے اندر پیدا کیا، اپنی دعوت کو پھیلایا. اس کی دعوت کا نچوڑ یہ تھا کہ انسان کی فطرت میں گناہ ہے، اور یہ روز اول سے اس کمزوری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اور اس کی بارگاہ سے دور ہوا. انسان کی فطرت میں گناہ ہے اور یہ زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے. اب ان گناہوں کو کس طریقے پہ بخشوایا جائے، صاف کیا جائے، معاف کیا جائے؟ دوسرا تصور اس نے یہ لوگوں کو دیا کہ چونکہ انسان کی فطرت میں گناہ ہے تو اب ان گناہوں کا کفارہ ہونا چاہیے، یہ دوسری بات تھی اس کی. اور تیسری بات اس نے یہ کی کہ گناہ چونکہ یہ انسان خود گناہ کرتا ہے اس لیے کفارہ اگر یہ خود دے گا تو یہ مناسب بات نہیں ہے. کفارہ آپ کون دے گا؟ اس کفارے کے لیے اس نے انسانی شیطان میں ایک تیسرا تصور لوگوں کو دیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی گناہوں کا کفارہ اس طریقے پہ ادا کرے کہ رحمت والی صفت کو وہ اپنائے اور رحمت والی صفت کو اپنا کر وہ مخلوق میں آئے، مخلوق کے ہاں اترے اور مخلوق میں سے پھر وہ بندوں کو چنے، ان بندوں کو اپنی رحمت والی صفت وہ دے دے. جس بندے کو رحمت والی صفت مل جائے گی گویا کہ وہ اللہ کا حصے دار بن جائے گا. اس طریقے پہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے عموماً اور اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے خصوصاً سولی پہ چڑھ گئے، اور وہ حقیقت میں اللہ کا جز تھے کہ اللہ کی شان رحمت، رحمان اور رحیم اور غفور اور غفار، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی تھی. یہ غلط عقیدہ تھا جو اس نے لوگوں کے اندر اس کی نشر و اشاعت. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ ہاں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور انسانیت کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ یہ عقیدہ غلط ہے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. ذالک یہ اسماء اشارہ ہے، اور اس سے اس جملے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو آیت نمبر 30 میں گزرا. آیت نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں ملا، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، ذالک سے مراد وہی ہے. فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جن کے بارے میں تم نے ابھی پڑھا، وہ یہ کہہ رہے تھے انی عبد اللہ. قول الحق یہ صحیح بات اور وہ اللہ کی طرف سے بیان کی گئی اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. امتراء قول الحق الذي فيه يمترون, يمترون امتراء سے ہے اور یہ مریا سے باب افتعال سے ہے, افتعال کے وزن پہ ہے امتراء یعنی شک و شبہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 اور 60 میں بھی اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا, ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم, عیسی کی مثال یوں ہے جیسے کہ آدم, خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون, اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, الحق من ربک فلا تکن من الممترین, یہ ہے حق تیرے رب کی طرف سے, فلا تکن من الممترین, یہ ہے سورہ آل عمران میں اور یہاں پر ہے فیہ یمترون. امترا اسی سے ممترین ہے اور امترا کا ایک جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے بکری کے تھنوں کو اچھی طرح نچوڑنا, اور اسی سے پھر ایک مفہوم جو نکلا ہے وہ ہے کٹ حجتی کرنا, یعنی کسی بات کا خواہ مخواہ بتنگڑ بنا لینا, جو کہتے ہیں کہ اتنی سی بات تھی فسانہ بنا دیا. تو یہ امترا کا ایک مفہوم ہے, کسی بھی سادھی خالص توحید اللہ اپنی شان الوہیت میں, شان ربوبیت میں, شان رحمت میں, رحمان ہونے میں, رحیم ہونے میں, غفار ہونے میں, غفور ہونے میں, خالق و مالک ہونے میں, وہ اکیلے ہیں, تنہا ہیں, یکتا ہیں, احد ہیں, واحد ہیں, یکتا ہیں, تنہا ہیں, اکیلے ہیں, ان کی ذات صفات میں کوئی شریک نہیں, سیدھی سادھی بات. اس سیدھی سادھی خالص توحید کو یمترون, انہوں نے خواہ مخواہ اس بات کا بتنگڑ اور فسانہ بنایا, اب نے بھی یہ مشکلات پیدا کی کہ اب اس کے لیے کوئی دلیل میسر نہیں ہے, دلیل فراہم نہیں کر سکتے, اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں. اور یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کی کتاب ہدایت اور اس کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور طریقے اور دین کی جو باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں, ارشاد فرمایا کہ مسلم ہونے کے ناطے انہیں بغیر شک و شبے اور بغیر چونچرا بغیر اعتراض کے ہمیں فوراً لبیک کہہ کر قبول کر لینا چاہیے. شک اور شبہ کرنا یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے, مشرک اور منافق کی نشانی ہے. ہمارے ہاں اس وقت بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآنی احکامات اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور طریقوں اور دوسرے دینی امور کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کرتی ہیں اور اپنے شکوک اور شبہات کو لوگوں میں نشر بھی کرتے ہیں. تو اصحاب علم اور اصحاب اقتدار دونوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا تعاقب کریں اور ان کا محاسبہ کریں, اس لیے کہ عام آدمی کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا, وہ گمراہ ہو جاتا ہے, جو غلط قسم کے عقائد کو اور غلط قسم کے افکار کو, غلط قسم کی چیزوں کو اخبارات کے ذریعے یا ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے, ڈائجسٹ اور دوسری چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے, جس سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں اور کئی اہم مسائل کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہونے لگا ہے. یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور اقتدار والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کی روک تھام کریں تاکہ یہ زہر مسلمانوں کے معاشرے میں نہ پھیلنے پائے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ, اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ہے اللہ کے لیے کہ وہ بنائے کوئی بیٹا. یہ جو یہود و نصارہ, عزیر اور عیسیٰ اور مریم اور دوسرے بعض انبیاء کے بارے میں غلط عقائد انہوں نے اپنے ہاں پیدا کر لیے ہیں، غلط چیز ہے، اللہ کے لیے یہ بالکل مناسب ہی نہیں ہے، اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کو بیٹا بنائے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، تو فانما يقول له كن فيكون، اس کے سوا نہیں کہ وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، یہ اللہ تعالی کی شان ہے۔ تو ایسی شان والے خالق اور مالک کو کیا ضرورت کہ وہ مخلوق، کمزور محتاج مخلوق میں سے کسی کو اپنا بیٹا، اپنی بیوی، اپنا معاون، اپنا مشیر، اپنا مددگار بنائے۔ سبحانہ و تعالی، اللہ کو ختم اس قسم کے سہاروں اور رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول اب دوبارہ شروع ہوا، جو پہلے وہ کہہ رہے تھے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، اور بیچ میں دو آیات اللہ کی طرف سے کہی گئیں، اب پھر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو دعوت پیش کی وہ بھی یہ تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ ہی میرا رب ہے اور وہی تم لوگوں کا بھی رب ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب قرآن نے صاف صاف بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی، وہ شرک کے خلاف تھی، توحید خالص کی دعوت تھی کہ لوگوں، میں رب اور رب کا حصہ نہیں بن سکتا، میں تو اس کا بندہ ہوں جیسے تم سب اس کے بندے ہو، اس لیے تم پر، ہم پر، سب پر یہ واجب ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور یہی عیسیٰ ہے۔ قیامت کے دن یہ نصارہ اور یہ یہودی سب کو اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان پہ پیش کرے گا۔ سورہ مائدہ کے آخر میں آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا کہ آخری رکوع ہے سورہ مائدہ کا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ کہے گا عیسیٰ ابن مریم سے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا، اتخذونی و امی، کہ مجھے اور میری ماں کو، الہین من دون اللہ، تم لوگ معبود بنا لو۔ اللہ کے علم میں ہے کہ نہیں کہا تھا، لیکن ان لوگوں پہ حجت قائم کرنے کے لیے تمام یہود و نصارہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، اانت قلت للناس، کیا تم نے کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہر قسم کی شرک سے پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں ایسی بات کروں جس بات کے کرنے کا مجھے قطعاً کوئی حق نہیں پہنچتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اللہ کی ذات اور صفات میں اپنے آپ کو اور اپنی ماں کو شریک ٹھہراؤں۔ لیکن اس دور کا مشرک آج اللہ کی ذات اور صفات میں عام لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے، نبیوں کو نہیں، عام لوگوں کو۔ نبی اپنے بارے میں اور اپنی ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی سے کہیں کہ ہمارے بغیر تم اللہ سے نہیں مل سکتے، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم داتا ہیں، ہم مشکل کشا ہیں، ہم غوث، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا ہم ہیں۔ عیسیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں، ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے، ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، ان گن تو قلت ہوں فقط عالم تھا، اور اگر ہم نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں، اے ہمارے اللہ، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ کو جانتا ہے اور تیرے پاس جو کچھ ہے وہ ہم نہیں جانتے. انک انت علام الغیوب, غیب کی ساری خبریں جاننے والا تیرے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہے. عیسیٰ نے علم غیب کی نفی کی غیر اللہ کے لیے. عیسیٰ علیہ الصلات والسلام نے علم غیب کی نفی کی پوری مخلوق کے لیے غیر اللہ. انک انت, دیکھی تاکید ہے کتنی, انک پھر انت پھر علام پھر غیوب, یہ ساری تاکیدیں ہیں, تاکید کے سیغے ہیں, یہ عام سیغے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ الصلات والسلام توحید کے عقیدے کو پختگی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے ہیں, اس لیے فرمایا انک انت علام الغیوب. کیا کہا تھا؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم. یہ میں نے ان لوگوں کو وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے اے اللہ حکم دیا تھا. ان اعبد الله ربي وربكم, میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے تم سب کا رب ہے, اسی کی عبادت. اور اس دعوت کو میں جب تک ان کے درمیان موجود رہا اس دعوت کو پھیلاتا رہا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, جب تک میں ان کے درمیان رہا یہی دعوت دیتا رہا کہ ایک اللہ ہی کو پکارو, کسی اور کو مت پکارو. یہ دعوت کس کی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. تو یہ قیامت کے دن کا یہ منظر ہے جو سورہ مائدہ میں اللہ نے بیان کیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعوت جو دی وہ خالص توحید کی دعوت تھی, لیکن ان کا نام لینے والوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا. فاختلف الاحزاب, پھر الگ الگ ہو گئے فرقے. فاختلف, پھر اختلاف کیا یعنی الگ الگ ہو گئے. الاحزاب, فرقے. من بینہم, ان میں سے. فویل للذین کفروا, بس تباہی و بربادی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. من مشہد یوم عظیم, اس وقت سے جب دیکھیں گے وہ ایک دن بڑا, یعنی قیامت کا دن جو کہ یوم عظیم ہے اور جو یوم مشہد. مشہد اور عظیم, یہ دو قیامت کے دن, قیامت کے نام ہیں. مشہد اور عظیم قیامت کے ناموں میں سے یہ دو نام. وہ عظیم دن جس دن یہ سارے جمع ہوں گے, اس وقت یہ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے جس توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا, شرک کو اپنایا, اس کی سزا اور اس کا بدلہ اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا ہے. ان لوگوں نے اختلاف کیا. فاختلف الاحزاب من بینہم, اور یہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کسی بھی امت کے لیے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ٹکڑوں میں بٹ جائے, جو کہ اس وقت امت مسلمہ کا حال ہے کہ جماعتیں, پارٹیاں, گروہ, مسلک, فرقے, اس میں لوگ بٹ چکے ہیں. اللہ کی کتاب ہدایت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, اس پر اتفاق اتحاد کرنے جمع ہونے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے. تو قیامت کے دنوں, قیامت کے دن کے جو نام ہیں ان میں ایک یوم مشہود ہے اور ایک مشہد ہے, اور اسی سے شہود ہے, شاہد ہے, شہید ہے, شہدا ہے. حاضری اور گواہی, ان دونوں مفہوموں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور مشہد کہتے ہیں اس وقت کو اور اس جگہ کو جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. مشہد یہ مصدر میمی ہے, یا اس میں ظرف ظرف زمان ہے, یا ظرف مکان ہے. وہ وقت جب لوگ جمع, وہ جگہ جہاں لوگ جمع, یہ ہے مشہد. تو مشہد سے مراد قیامت کا دن ہے. اس طریقے پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ذلک یوم مشہود, یہ یوم مشہود ہے. اور سورہ بروج میں ہے والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. تو مشهد وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ہوں گے, اور مشهد وہ وقت جب لوگ جمع ہوں گے, اور مشهد وہ دن اور وہ مقام جب لوگوں سے اور لوگوں میں سے ہر ایک سے گواہی لی جائے گی. اس طریقے پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 130 میں ہے, قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم. اس لیے بھی یہ مشہد ہے, اور اس دن کو اور اس مقام کو اس لیے بھی مشہد کہا جاتا ہے کہ اس مشہد والے دن اور اس مشہد والی جگہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ خود گواہی دیں گے, اعتراف کریں گے, شہدنا علی انفسنا, ہم تو اپنے اوپر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, اپنے اوپر خود گواہی دینے کو تیار ہیں, لوگ خود گواہی دیں گے. اور اس لیے گواہی دیں گے کہ اللہ نے گواہ بنایا ہے, جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس لیے گواہی دیں گے کہ گواہ ہے اور حاضری بھی ہوگی, اور تمام نبیوں کو اور گواہی دینے والوں کو بلایا جائے گا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءَ, سورہ زمر کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا. اس لیے بھی یہ مشہد ہے, اور اس لیے بھی مشہد ہے کہ اس وقت اور اس دن ہر شخص کی زبان, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کا بدن اس کے خلاف گواہی دے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم, سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا کہ اس دن ہر آدمی کی زبان, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں یہ گواہی دیں گے. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں ہے, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, ہاتھ اور پاؤں یہ گواہی دیں گے. اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 میں ہے, شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ, کان, آنکھیں اور بدن پورے کا پورا یہ گواہی دے گا, پورا بدن اس وقت بات کرے گا. اور یہ مشہد اس لیے بھی مشہد ہے کہ اس دن جب مشہد قائم ہوگا اس زمین پر, تو فرمایا کہ زمین بھی گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها, زمین کی گواہی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کی مسند اور ترمذی میں کہ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها, أن تقول عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی, یومئذ تحدث اخبارها, لوگوں سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی گواہی کیا ہوگی؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین ہر مرد اور ہر عورت پہ گواہی دے گی کہ اس نے فلاں جگہ فلاں دن میری پیٹھ پر یہ کام کیا تھا. یہ ہے مشہد, مشہد جس دن سب جمع ہوں گے, اور مشہد جس دن انسان کے اپنے اعضاء بدن گواہی دیں گے, اور مشہد جس دن سارے نبی گواہی دیں گے, اور مشہد جس دن سب کی حاضری ہوگی, اور مشہد جس دن زمین بھی باتیں کرے گی. یہ ہے یوم مشہد, مشہد یہ ہے. اور جب یہ مشہد ہے, فرمایا اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا, جب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اسمع بهم وابصر، کیا خوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب دیکھتے ہوں گے. جب ہمارے پاس آئیں گے سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ہے وہ حقیقت جس کو ہم اب تک افسانہ سمجھتے تھے، ہے یہ حقیقت مجاز، اب یہ کھلا ہے جا کے راز کہ اب ہمیں معلوم ہوا کہ واقعی یہ وہی دن ہے جس دن کے بارے میں ہمیں ڈرایا جاتا تھا. اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا، یأتون جب یہ سب آئیں گے نا ہمارے پاس، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی آج دنیا نے دنیا کی زندگی میں کھلی گمراہی کو قبول کیا ہوا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کل کا یہ مشہد والا دن آنے والا ہے، مشہد والا دن آئے گا، اذا وقعت الواقعہ لیس بوقعتها کاذبہ، یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے کے وقوع پذیر ہونے میں کسی قسم کا جھوٹ روا نہیں ہے. اس دن یہ خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن کاش کہ یہ سننے اور دیکھنے کی طاقت جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں، اس عقل کو، اس بصیرت کو، اس سمجھ کو، اس علم کو، اس ترقی کو، اس دانش کو یہ لوگ آج استعمال کریں کہ ہاں ہم نے اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے. اسمع بهم وابصر، یہ دونوں فعل ماضی جامد ہیں اور تعجب کے لیے آتے ہیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 26 میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ دونوں کلمے وہاں گزرے تھے، ابصر به واسمع، وہاں گزر چکے ہیں. تعجب کے صیغے ہیں، اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے ان لوگوں پہ جو آج دنیا میں کھلی گمراہی کو قبول کیے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ سب کے سب جب قیامت کے دن کے مناظر کو دیکھیں گے تو ان کو بھی تعجب ہوگا کہ یہ کیا ہوا. آج سب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق کے متلاشی ہیں، عام آدمی ہو کے خاص، پڑھا لکھا ہو کے جاہل، اور سب یہ کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں اور حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب حق بات کو اور صحیح بات کو بیان کیا جاتا ہے تو بہت سارے وہ ہیں جو منہ پھیر لیتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جن کی دکھتی رگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ حق بات کی اور حق کی دعوت کی غلط تعویلیں کرنے لگتے ہیں. جماعتوں اور پارٹیوں سے وابستہ، گروہوں اور فرقوں مسلکوں سے وابستہ لوگ، اشخاص اور شخصیات کے بھوت اور بت جن کے دلوں اور ذہنوں پہ سوار ہیں، ان لوگوں کے سامنے جب اللہ اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے تو جماعت کا نظم و ضبط آڑے آ جاتا ہے، کسی کی محبت آڑے آ جاتی ہے، اور کوئی اور مشکل وہ اپنے سامنے لے آتے ہیں، لیکن حق کو قبول نہیں کرتے. اور حق یہ ہے کہ جب حق آپ تک پہنچے، خواہ اس حق کی ضرب آپ پہ لگتی ہے، آپ کے نفس پہ پڑتی ہے، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور مشہد والے دن سے آپ ڈرتے ہیں تو آپ فوراً حق کو قبول کیجیے کہ ہاں یہ حق ہے، میری غلطی تھی اور میں نے اپنی غلطی سے توبہ کی اور میں نے رجوع کر لیا. اس سے عمدہ اور بات کیا ہو